بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شرح اسماء الله الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الغنی اور الواسع کی تشریح کرتے ہیں. الغنی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام، قرآن مجید میں تقریباً 18 مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس نام کی دلیل. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورة فاطر آیت نمبر 15. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، سورة لقمان آیت نمبر 26. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم، سورة النمل آیت نمبر 44. مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نام کو بیان فرمایا ہے. الغنی کا ترجمہ ہے بے پرواہ. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے کیونکہ وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، مشکل کشائے حاجت روا ہے. جب خالق جل شانہ غنی ہے تو پھر یاد رکھیں سارے کی ساری مخلوق فقیر اور محتاج ہے، کیونکہ مخلوق کبھی غنی ہو نہیں سکتی، بے پرواہ ہو نہیں سکتی، الا کہ جسے اللہ تعالی غنی کر دے. کیونکہ بنیادی طور پر مخلوق کی حقیقت ہی فقیری ہے، محتاجی ہے، کیونکہ وہ عدم سے پیدا کیا گیا ہے. جس نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے وہی اسے بے پرواہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المغنی بھی ہے، المغنی بے پرواہ کرنے والا. لیکن یہ نام جو ہے ضعیف حدیث میں بیان ہوا ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، یہ ثابت ہے، قرآن مجید کی آیت میں نے بیان ابھی کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فقیر کو بھی، مخلوق کو بھی غنی کر دیتا ہے. تو المغنی کا معنی ہے بے پرواہ کرنے والا، غنی کرنے والا، تو معنی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نام ہے المغنی، کیونکہ ضعیف حدیث میں ثابت ہوا ہے، اس لیے اگرچہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں مغنی کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن کیونکہ ضعیف حدیث میں بیان ہوا ہے اس لیے میں اسے ناموں میں شمار نہیں کروں گا. لیکن الغنی کا نام جو ہے وہ ثابت ہے، مغنی کا معنی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی بے پرواہ کرنے والا ہے. بے پرواہ کا معنی کیا ہے؟ غنی کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بے پرواہ ہے، غنی ہے ہر اعتبار سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بے پرواہ نہیں. اور سارے کے سارے مخلوق محتاج اور فقیر ہے، وہ اپنے رب کے احسان اور کرم کی ہر پل میں، ہر لمحے میں محتاج ہے. سارے کے سارے کائنات، جن و انس، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اور یہ بندگی دو قسم کی ہے، ایک ہے عام اور ایک ہے خاص. عام بندگی میں کافر بھی شامل ہیں اور جانور بھی شامل ہیں، پوری کائنات شامل ہے. اور خاص بندگی میں اللہ تعالیٰ کے مومن، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے غنی کے لفظ کو قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے غنی کے نام کو کسی اور نام کے ساتھ جوڑا ہے. یہ حکمت احکم الحاکمین کی، تاکہ قرآن مجید پڑھنے والے یا سننے والے جب غنی کا نام سنیں تو ان کے دل کی دھڑکن میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، کچھ تبدیلی آنی چاہیے اس کی زندگی میں. اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میرا رب کون ہے، وہ غنی ہے تو میں پھر کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے الغنی کے ساتھ الحمید جوڑا ہے کئی جگہوں پہ، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں سورہ فاطر آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم لوگ فقیر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور حمید ہے. غنی بے پرواہ ہے، اور حمید جس کی کثرت سے حمد و ثنا کی جائے، تعریفیں کی جائیں. اللہ تعالی غنی ہے، اپنے خلق سے بے پرواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. وہ غنی ہے کیونکہ وہ حمید ہے، ساری کائنات اس کی حمد و ثنا کرتی ہے. جب ساری کائنات اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے. اور جب پوری کائنات اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، تو یہ حمد و ثنا اللہ تعالی کے ملک میں ذرے برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے. پرواہ تو فقیر کو ہوتی ہے نا، اب غنی کو کیا پرواہ ہے، وہ تو بے پرواہ ہے. اب ساری کائنات مل کے جب اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں تھوڑا سا اضافہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غنی ہے. اور جب لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ ان کا رب غنی ہے، کسی بھی فرما بردار کی فرما برداری اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، اور کسی نافرمان کی نافرمانی اسے نقصان نہیں پہنچاتی، تو پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی پھر سے حمد و ثنا کرتے ہیں کہ ان کا رب بے پرواہ ہے، ان کا رب غنی ہے. تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نام کو حمد کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ حمد اس ذات کی جاتی ہے جو ذات تعریف کے لائق ہو، محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے غنی کے نام کو جوڑا ہے رحمت کے ساتھ، وہو الغنی ذو الرحمہ. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، وہ بے پرواہ تو ہے، لیکن اس کی بے پرواہی اس کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے. وہ اپنی مخلوق کی نگہبانی خود فرماتا ہے، دوسروں کے حوالے نہیں کرتا، چاہے وہ دوسرے اس کے اپنے پیارے کیوں نہ ہوں. بے پرواہ تو ہے، غنی تو ہے، لیکن ان فقیروں کو، مخلوق کو، ہمارے جیسے مسکینوں کو کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا کہ انہی کے ساتھ جڑ جاؤ، انہی کو پکارتے رہو، انہی کے سامنے اپنے سر جھکاتے رہو، انہی سے مدد مانگتے رہو، انہی کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہو، نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا. ہماری حاجتیں بھی وہی پوری کرتا ہے، ہماری تکلیفیں بھی وہی دور کرتا ہے، اور ہماری مشکل کو وہی آسان کرتا ہے. وہ بے پرواہ تو ہے لیکن رحیم بھی ہے. وہو الغنی ذو الرحمہ. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہ بھٹک رہے ہوتے. دیکھیں مشرکوں کو، دیکھیں آپ انڈیا میں رہتے ہیں بعض ساتھی، 33 کروڑ معبود ہیں ان کے، کوئی پتھر بچا نہیں، کوئی سانپ، کوئی چوہا، کوئی گدھا، کوئی چیز نہیں بچی، ہر چیز معبود ہے. بھٹک رہے بیچارے. کوئی کہتا ہے تمہیں نرینہ اولاد کی ضرورت ہے تو جاؤ گائے ماتا کے پاس جاؤ، گائے ماتا تمہیں دے گی. وہ بیچارہ گائے ماتا سر رگڑتا رہتا ہے کچھ عرصہ، کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں نہیں، کالی ماتا کے پاس جاؤ. وہ کالی ماتا کے پاس جاتا ہے، وہ ماتا کے بیچارہ چکر لگاتا ہی رہتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اطمینان چھین لیتا ہے، سکون نہیں رہتا. اگر وہ اس معبود کے پاس پہنچا بھی ہے کچھ لینے کے لیے، دل میں کھٹکا ہوتا ہے، پتہ نہیں مراد پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ماتا کے حوالے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا غلام، اے پیارے بچے، اسے عبداللہ بن عباس کو سبق سکھاتے، چھوٹے سے بچے، اس سے بھی چھوٹے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاہک، اذا استعنت فاستعن باللہ، واذا سألت فاسأل اللہ. اے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگنا. اور جب بھی مدد طلب کرو، جب بھی پکارو، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، کسی اور کو نہ پکارنا. وہو الغنی ذو الرحمہ. اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ تو ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. چاہے پوری کائنات کو ایک ہی جھٹکے میں فنا کر دے، جلا دے ان کو، وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے. اس نے عدم سے پیدا کیا ہے، اس نے توفیق دی ہے، آج ہم بات کرنے کا لائق ہیں، چلنے پھرنے کا لائق ہیں. اس پتھر کو، اس دیوار کو، اس تخت، ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فنا سے پیدا کیا ہے، چاہے تو ایک جھٹکے میں ختم کر دے. لیکن وہ غنی تو ہے، لیکن وہ رحمان الرحیم بھی ہے. وہو الغنی ذو الرحمہ. آج جو مسلمان درگاہوں پہ جاتے ہیں اور اپنی مرادیں، اپنے دل ان مزارات کے ساتھ جوڑ چکے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچے تو صحیح. کیا یہ بزرگ بھی بے پرواہ ہے؟ کیا یہ بھی غنی ہے؟ یا یہ بھی محتاج ہے؟ دیکھیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا تو یہ فقیر ہے یا یہ غنی ہے. فقیر ہوتا ہے محتاج، اور محتاج ہوتا ہے مشکل میں، اور جو محتاج اور مشکل میں ہوتا ہے وہ کبھی حاجت روا، مشکل کشا ہو نہیں سکتا. اور غنی صرف اللہ تعالیٰ ہے، الغنى التام المطلق. اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو فنا کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوئی. قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. قوم ثمود نے جھٹلایا ثمود علیہ الصلوۃ والسلام کو. اونٹنی ایک معجزہ مانگا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، تب بھی جھٹلایا، اس اونٹ کو بھی قتل کر دیا. ہٹ دھرمی کی، تکبر کی انتہا، کفر کی انتہا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم. ہم قرآن یہ تو پڑھتے ہیں، کبھی غور فکر نہیں کرتے. ذرا الفاظ دیکھیں ذرا کتنی سخت الفاظ ہیں. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم, دمدم علیہم ان پر عذاب نازل کر دیا. کس نے نازل کیا؟ ان کے رب نے, وہ تو رب تھا, اسی نے پیدا کیا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے, وہی مجھ کو شہادت روا ہے, لیکن انہوں نے مانا نہیں. فسواہا, ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا, اور اللہ تعالیٰ ڈرتا نہیں ہے کہ کوئی انتقام لے گا ان کا, یا کوئی مائی کا لال سامنے آئے گا, مخلوق میں سے کوئی بھی سامنا کرے گا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ یقول کن فیکون, بس. مخلوق, کوئی دنیا کا بادشاہ دیکھ لیں آپ, جب کسی قوم پر حملہ کرتا ہے اسے بدلہ کھٹکا تو رہتے ہیں, بدلہ لیں گے کبھی بھی, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور کو دیکھ لیں آپ, جب وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ڈر سا قائم رہتا ہے کہ بدلہ کبھی بھی لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا, قوم ثمود کیا کوئی بھی قوم آ جائے, اللہ تعالیٰ زمین کے برابر کر دے گا. نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے, ظالم کو جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے, اسے سزا دے کے رہتا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے اولیاء شفاعت تو کریں گے نا, یہ تو اللہ کے ولی ہیں نا, ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے لے کے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ہم تو گنہگار ہیں, بیکار ہیں, حقیر و مسکین اور فقیر ہیں, اپنے گناہوں سے دیواریں کھڑی کر دی ہیں. تو چور دروازے ہیں نا, دوسرے گناہ سے توبہ نہیں کرنی, چور دروازے ہیں, درگاہوں میں جاتے ہیں, ان کو وسیلہ بناتے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت الکرسی میں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, وہ کون ہے ذرا سامنے تو آئے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. شفاعت تو پیارے ہی کرتے ہیں نا, دشمن تھوڑی کرتے ہیں نا. وہ کون سا پیارا ہے ذرا سامنے تو آئے. تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو, کیوں دامن پھیلاتے ہو غیروں کی طرف, یہ ہاتھ کیوں اٹھتے ہیں غیروں کی طرف, یہ دل غیروں کے ساتھ کیوں جڑ چکے ہیں, اور اپنے خالق مالک جو غنی ہے ذو الرحمہ ہے اسے بھول گئے, چھوڑ دیا. عجب بات ہے واللہ. اب دیکھیں غنی کریم کے ساتھ جوڑ دیا. سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام قصہ بڑا پیار ہے, وقت نہیں میں پورا بتا دیتا, لیکن دیکھیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی, دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہ پہلے کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا, کیونکہ انہوں نے خود یہ سوال کیا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو آپ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا, ایسا ملک عطا فرمایا کہ درند اور پرند اور جن اور ہوا بھی تابع ہے, ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی, درند اور پرند کی زبان بھی سمجھتے تھے, زبان جانتے ہیں آپ, ہمارے تو مشکل ہے کہ کوئی انسانوں کی زبان سمجھ لے, چائنیز زبان کو سمجھ کے دکھا نا, یا کیرلا کی زبان کوئی ہے یا ساتھ ہے کیرلا والے, بڑی مشکل, بڑی کوشش کی ہے میں نے, سوال نہیں پیدا ہوتا. سبحان اللہ, چیوٹوں کی زبان سمجھتے ہیں, چیوٹی بات کر رہی ہے چیوٹی سے, ہدہد کی زبان, ہدہد سے گفتگو کرتے ہیں. سبحان اللہ, اتنی طاقت, اتنا بڑا ملک. دیکھیں ان کی زبان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, ومن شکر فانما یشکر لنفسه, جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے, جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ومن کفر, اور جو ناشکری کرتا ہے, فان ربی, بس میرا رب غنی کریم, وہ بے پرواہ غنی ہے اور کریم بھی ہے. کرم کرنے والا غنی ہے، بے پرواہ ہے لیکن کرم بھی کرتا ہے. دیکھ میرے اوپر کتنی بڑا کرم کیا، وہ ہے تو بے پرواہ، مجھے کتنی سلطنت اور حکومت اور مملکت دی ہے. آج میں اس قابل ہوں کہ ایک ہدہد سے بھی گفتگو کر رہا. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی، ہر قدم پر ہر لمحے میں اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی حقیقت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تیرا ہی کرم ہے، تو ہی تو کریم ہے نا، یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، میں اس لائق نہ تھا. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بھی ہیں. اے اللہ تعالیٰ اگر تیرا کرم نہ ہوتا، تو غنی ہے، تو کریم ہے، تیرا کرم نہ ہوتا میں اس لائق نہیں تھا. تھوڑی سی مملکت، زمین کا ٹکڑا فرعون کو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اس بیچارے سے ایک چھوٹے سے ٹکڑا سنبھالا نہ گیا، پریشان ہو گیا، اتنی بڑی مملکت میرے پاس آ گئی. اس نے کہا میں اس لائق ہوں، ہلاک ہوا. کیا کہے بیٹا؟ انا ربکم الاعلا. اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کا تو مالک ہے، تم نے یہ سمجھا پوری کائنات کا رب ہوں میں، سب سے بڑا رب ہوں. تم فرق دیکھے دونوں میں، ایک کہتے ہیں انا ربکم الاعلا اور دوسرا کہتے ہیں ان ربی غنی کریم. دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. کیا عقل فرعون کے پاس نہیں تھی؟ دل اس کے پاس نہیں تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، کان نہیں تھے، زبان نہیں تھی، دل نہیں تھا، ہاتھ پاؤں نہیں تھے، دماغ نہیں تھا. نہیں، دو آنکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، دو آنکھیں ان کی بھی، اس کی بھی ہیں، دو کان ان کے بھی ہیں، دو کان اس کے بھی ہیں، دھڑک نور دل ان کا بھی ہے، دھڑک نور دل اس کا بھی ہے. لیکن فرق دیکھیں، ایک کہتا ہے ان ربی غنی کریم، دوسرے کہتے ہیں ان ربکم الاعلا. اللہ جانے دنیا میں یہ دو قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے کہا ان ربکم الاعلا، بعض لوگ بزدل ہیں، زبان سے نہیں کہہ پاتے، ان کے کردار وہی فرعون والا، یہ ان کے چال چلن، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، بس زبان سے جرت نہیں کر سکتے، پتہ ہے فرعون بن جائیں گے، ان کا کردار وہی، اخلاق فرعون والے. عجب بات ہے، نام محمد ہے، عبداللہ ہے، خالد ہے، احمد ہے، ابو بکر ہے، سلیم ہے، صالح ہے، کتنے پیارے نام ہیں، لیکن کردار کس کا ہے، اخلاق کس کے اپنائے ہوئے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہیں، بہت معاشرہ بھرا ہوا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق انبیاء کے اخلاق ہیں، جو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر ٹوٹنا جانتے ہیں کہ رب کے سامنے کیسے ٹوٹ کے گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے، جو اپنی ساری صلاحیت کو اپنے رب کے سامنے رکھ کر اقرار کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا ہی کرم ہے، تو ہی غنی کریم ہے، میں اس لائق نہ تھا. میں ایسے سرجن جانتا ہوں جو آپریشن سے پہلے دو رکعت پڑھتے ہیں نفل کے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میرے آپریشن آسان کر دینا. ڈگری اس کے پاس پی ایچ ڈی ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا سرجن ہے وہ، لیکن وہ اقرار کرتے اللہ تعالیٰ تیرا ہی کرم ہے، تیرے توفیق نہ ہوتی تو آج میں اس لیول پہ نہ ہوتا. یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. میں نے کہا وہ معاشرے میں آپ کو دونوں قسم کے لوگ نظر آئیں گے. سوال یہ ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں؟ اپنا محاسبہ آج کریں گے تو کل بچ سکتے ہیں، آج نہیں کریں گے تو پھر کل عمل کا وقت نہیں، حساب کا وقت ہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو لوگ دیکھیں اپنے نام اعمال دیکھیں گے سامنے سے حسرت، ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا، کیسی کتاب ہے یہ، نہ کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات، کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے اس نے، سب کچھ اس نے اس میں لکھا ہوا ہے. لا صغیر ولا کبیرہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب درج ہو رہا ہے. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں وہ درج ہو رہا ہے، آپ جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں سب درج ہو رہا ہے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صغیرہ یعنی مسکرانا، کبیرہ یعنی ہنسنا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ کی مسکراہٹ اور آپ کا ہنسنا یہ بھی نام اعمال میں لکھا ہوا ہے، لکھا جا رہا ہے. کوئی بھی عمل اس کا چھوٹا حصہ ہو یا بڑا حصہ ہو، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، جانتے لا یغادر نہیں چھوڑتا، سب لکھا ہوا ہے اور سب محفوظ ہے، کوئی ضائع نہیں ہوگا. جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے لیے. قیامت کے دن ذرہ برابر بھی عمل ضائع نہیں ہوگا، اچھا ہو یا برا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تو ذرے برابر اچھائی کو بھی کبھی نہ چھوڑنا اور ذرے برابر برائی سے بھی بچ کے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو بڑا نازک ترازو ہے، وہاں پر ذرے بھی تلتے ہیں، ذرے کا وزن ہوتا ہے. اور ہمارے نزدیک اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، اے نماز نہیں پڑھی تو کل پڑھ لوں گا نا، کیا ہو پرسوں پڑھ لوں گا، وہ تو غفور الرحیم ہے نا، وہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن موت کا فرشتہ غفور الرحیم نہیں یاد رکھے، اور نہیں پتا آپ کو کہ کب موت آنی ہے. ابھی نماز نہیں پڑھی اور بے نمازی کافر یاد رکھے، نماز نہیں پڑھی کافر، موت کا فرشتہ آیا نماز پڑھنے کا قضا کا وقت بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ ایک منٹ قضا تو کر لو نماز میں، نہیں ملے گا وقت. کفر والا منہ لے کے جائیں اپنے رب کے سامنے، سارے عمل جو کہ سارے اکارت کر دیے، نماز نہیں پڑھی، بس دنیا جہاں کے سارے کام کیے اس کے لیے وقت تھا، اگر نہیں تھا تو نماز کے لیے وقت نہیں تھا. عجب بات ہے. ایک پیاری حدیث ہے، میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، جس میں اللہ تعالی کی بے پرواہی اور غنا بالکل واضح ہے. لوگ اس حدیث کو تو پڑھتے ہیں، معروف و مشہور حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن عجب بات یہ کہ حدیث پڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آتی. حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر کیا کون سے اور کون سے اچھے پیغام ہیں اور کون سی پیاری باتیں ہیں. سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور تمہارے بیچ میں بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سارے کے سارے گمراہ ہو الا یہ کہ جسے میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، بس مجھ سے ہدایت کی طلب کرو، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا. یہی وجہ کہ ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم. نماز تو پڑھ رہے ہیں، کیا نماز صراط مستقیم نہیں ہے؟ نماز صراط مستقیم تو ہے، لیکن صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر میں حق پر ہوں تو پھر مجھے ثابت قدمی عطا فرما، اگر میں گمراہ ہوں تو اے میرے رب، میں تیری ہدایت کا محتاج ہوں، مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے حق کی طرف پہنچنے کی توفیق عطا فرما، میرے لیے حق کو سمجھنا آسان فرما. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتو، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا یہ کہ جسے میں کھلا دوں. ذرا غور کرے الفاظوں پہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا کہ جسے میں کھلا دوں. فاستطعمونی اطعمکم، بس مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے مانگو کھانا، مجھ سے مانگو میں تمہیں کھانا عطا فرماؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار الا من کسوتو، تم سارے کے سارے ننگے ہو، برہنہ بدن ہو، الا یہ کہ جسے میں لباس پہنا دوں. فاستکسونی اکسکم، بس مجھ سے لباس طلب کرو، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہے تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار. دیکھیں عجب سی بات، دیکھیں پہلے الفاظ حدیث کے، دیکھیں محتاجی محتاجی ہے کہ نہیں، عجیب سی مخلوق ہے، کھانے کے لیے محتاج، پینے کے لیے محتاج، ہدایت کے لیے محتاج، اور اپنی شرم گاہ کو چھپانے کے لیے بھی محتاج ہے. کون ہے یہ؟ یا عبادی، میرے بندے، اللہ کے بندے ہی تو ہے نا، وہ کون ہے؟ ہم سب، یہ نہ کہے کہ میں نہیں ہوں اس میں شامل، ہم سب یہی ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے. ہم کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کون دیتا ہے ہمیں؟ یہ لباس ہمارے بدن پہ ہے، کس کے کرم سے ہے؟ اس درس میں میں درس دے رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، کس نے آسان کیا ہے؟ لیکن ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں نا، ہیں تو اللہ کے بندے، محتاج بھی ہیں، فقیر مسکین بھی ہیں، حقیر بھی ہیں. اگر الفاظ دیکھیں ذرا، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم خطا پر خطا کرتے جاتے ہو، دن میں بھی اور رات میں بھی، دن اور رات تم لوگ خطا کرتے رہتے ہو، گناہ کرتے رہتے ہو. وانا اغفر الذنوب، اور میں گناہ بخشنے والا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. ارے تم مانگو تو دیکھو نا، اپنے رب سے مغفرت مانگو. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، فاستغفرونی اغفر لکم، کوئی بیچ میں وسیلے کی بات ہو رہی ہے کہیں پہ؟ فاستغفرونی اغفر لکم. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اے میرے بندو اگر تم مجھے ضرر پہنچانا چاہو تو کسی صورت میں مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتے. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور اگر تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے. یا عبادی، الفاظ تو دیکھیں، میرے بندو، میرے بندو، اور ہمیں شرم نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے. ہمارا رب اتنا غنی اور کریم ہے، گنہگاروں کو بھی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، یا عبادی تم ہو تو میرے بندے، کہاں جاؤ گے تم؟ ایک ہی راستے، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، ابھی توبہ کر لو، کہاں جاؤ گے تم؟ اے میرے بندے، اے میرے بندے، یہ بندہ فقیر مسکین حقیر بھی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو واپس آ جاؤ، نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتے اور نہ تیری یہ جرت ہے کہ تو مجھے نفع پہنچا دے. مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے، آنکھیں کھول لو، ابھی وقت ہے سمجھنے کا. یا عبادی، اگلی باتیں ذرا دیکھیں، یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور آخری، اول و آخر، اور انس و جن سب مل کر سب ایک سب سے بڑے متقی پرہیزگار انسان کی مانند بن جائے، تو اس بات سے میری بادشاہت میں کچھ بھی تو اضافہ نہیں ہوگا. معنی جانتے ہیں؟ ساری کائنات مل جائے، مکلف سارے جن سارے مل جائے، شروع سے آخر تک، پہلی مخلوق سے لے کے آخری مخلوق، جو مخلوق جب قیامت سے پہلے پیدا ہوگی، وہ آخری، اس بعد کوئی مخلوق نہیں آئے گی، آخری سارے مل کر ایک اچھے انسان کی شخص، ایک شخص جیسے بن جائے، پر متقی پرہیزگار بن جائے سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، انس و جن سارے کے سارے مل کر سب سے برے شخص کی مانند ہو جائیں، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی تو کمی واقع نہیں ہوگی. سارے مل جائیں، جن و انس پہلا اور آخری، اور سارے بدترین ہو جائیں، سب سے بڑے نافرمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی نقصان پہنچے گا اللہ تعالیٰ کو؟ نقصان کسے ہے اور فائدہ کسے ہے؟ ہمیں ہے، مخلوق کو ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، انس و جن سارے کے سارے مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی حاجات کا سوال کریں، اور میں ہر ایک کو اس کی حاجت دوں، ہر ایک کی حاجت روائی کروں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. سارے مانگنے والے بن جائے، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو ساری کے ساری مرادیں پوری کر دے. اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنی ہیں، سوئی کو لیں اور سمندر میں سوئی کو ڈبوئیں اور اسے نکالیں، جتنا پانی اس میں لگا ہے اللہ کے خزانے میں اتنی کبھی بھی نہیں آتی. اور سمندر میں سے اتنا پانی کم بھی ہو جائے، سمندر میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انما هي اعمالكم احصيها لكم. اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی تو ہیں جن کو میں شمار کرتا رہتا ہوں. ثم اوفيكم اياها، پھر تمہیں ان کا پورا پورا اجر عطا کرتا ہوں. فمن وجد خيرا فليحمد الله، بس جو آدمی بھلائی کو پائے اسے چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه، اور جو بھلائی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو پائے تو وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2577. پیاری حدیث ہے، عظیم حدیث ہے. اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، ایک ایک جملہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے انسان اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کو جان لے، تیری قدر کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، اور پھر جب تم یہ جان لو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے، تم کتنی فقیر ہو، حقیر اور مسکین ہو، اور تمہارا رب کتنی عظیم ہے، غنی ہے، کریم ہے. سنا آپ نے، ہم نے اپنی شرمگاہیں ڈھاپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے سے. اللہ تعالیٰ کے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ. ہم بات کرنے کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. ہم کھانا کھاتے ہیں وہی دیتا ہے. آج پانی کو اس دنیا سے روک دے اللہ تعالیٰ، تڑپ تڑپ کر، جیسے مچھلی کو سمندر سے نکالتے ہیں جیسے تڑپتی ہے، مر جاتی ہے، ہر زندہ چیز سے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. یہ تو ہماری اوقات ہے. ہم پانی کی ایک بوند کو پیدا نہیں کر سکتے. ہاں موجود چیز کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، برف ہے اسے پگھال کر پانی بنا دیتے ہیں، پانی کو گرم کر کے اسے بخار بنا دیتے ہیں، ہوا بنا دیتے ہیں، پھر اسے اکٹھا کر کے پھر برف بنا سکتے ہیں. یہ تو ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک ذرہ بھی انسان پیدا کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے بے پرواہی کے مختلف نظارے ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو فرما برداروں کی فرما برداری کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور نافرمانوں کی نافرمانی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ غنی ہے. اور اس حدیث میں بات واضح ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی دیتے ہیں. کہیں کہ ذہن میں یہ بات نہ آئے، ارے ہم تو دینے والے ہیں، تو دینے والا تو ہے، کس کی دین سے دے رہا ہے تو؟ اور جسے تو دے رہا ہے تجھے اور اس میں فرق ہی کیا ہے؟ تم امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ فقیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں وہاں پیدا کر دے، اسے وہاں پیدا کر دیتا. تمہارے پیدائش میں تمہارا کمال ہی کیا ہے؟ ویسے کیا کمال ہے ہمارا؟ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہندو گھر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ عیسائی کرسچن گھر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ اور یہودی گھر میں پیدا ہو رہا ہے. کوئی کمال ہے ہمارا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں؟ صرف کرم ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم احسان فراموش ہیں، قدر نہیں ہمیں. مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہم نے؟ تو دینے والے اللہ کے راستے میں یا فقیروں کی مدد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، دینے والوں کو ہی فائدہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی بخیل کی بخیلی نقصان پہنچاتی ہے. جو نہیں دیتا اللہ پھر بھی فرق نہیں پڑتا. اگر نہیں دو گے کسی فقیر کو تو اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھوکا نہیں مارے گا، یاد رکھیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو وہ زندہ ہے. نہیں کرو گے بہت ہے کرنے والے. اگر انسان نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی زمین کو اس کے لیے مسخر کر دے گا. اس لیے کسی کی مدد کرتے ہوئے انسان کے اندر آتا ہے نا، شیطان خون میں دوڑتا ہے، دن وسوسہ کر رہے، تم تو بڑے ہو دینے والے ہو، ارے تمہارے جیسا کون ہے؟ یہ سوچ آتی ہے نا کبھی. خبردار، روک دینا اسے، اسے کہہ دینا ان ربی غنی کریم، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. جو بخیلی کرتا ہے اپنے نفس پہ بخیلی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو. تیسرے نمبر پہ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اتخذ الله ولدا، مجرموں نے، کافروں نے، بدکاروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے تو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، ہو الغنی، ارے وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے اولاد کی کیا پرواہ پڑی ہے؟ ارے اولاد کی پرواہ تو اسے جو محتاج ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، حقیر ہو ہماری طرح، کہ بڑی عمر میں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے سہارے کی ضرورت پڑے گی تو اولاد ہوگی تو سہارا بنے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سبحانہ پاک ہے وہ ذات. کیوں؟ ہو الغنی، کیونکہ وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ارے تم تو اولاد کی بات کرتے ہو، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا کس کا ہے؟ جب زمین و آسمان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، تو ایک انسان کے کو بیٹا بنانے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ضرورت ہے؟ جب پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کائنات میں سے ایک بیٹے کو بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی عقل مندی کی بات کرو، عجب سی بات ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 68، اور جو بخیل کی میں نے آیت ابھی اس سے پہلے بیان کی، سورۃ محمد آیت 38 تھی. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے بے پرواہ اغنا کے نظارے. اللہ تعالیٰ غنی ہے کیونکہ وہ ہر شریک سے بے پرواہ ہے. ہر شریک سے پاک ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مٹی کو رب کے برابر کیا جائے؟ عجب سی بات ہے. ایک فقیر ہے، ضعیف ہے، عاجز ہے، محتاج ہے، عدم سے پیدا کیا گیا ہے، یہ صفات ہیں مخلوق کی، یہ صفات ہیں. اور مخلوق میں میرے بھائیو یاد رکھیں، صرف درخت اور پتھر نہیں ہے. یہ جو میں نے صفات ابھی بیان کی ہیں ذرا غور سے سنیں، فقیر ہیں، ضعیف کمزور ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں، عدم سے پیدا کیے گئے ہیں. کون ہے؟ یہ ساری کی ساری مخلوق ہے. اس میں درخت ہے، پتھر ہے، درند ہے، پرند ہے، فرشتے ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، سارے شامل ہیں. ان کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے اس ذات کی جس کی صفات یہ ہیں، جو غنی ہے، جو قادر ہے، جو مالک ہے، جو محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بے شک تحقیق وہ کافر ہیں جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے، فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه، اگر اللہ تعالی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی ہے روکنے والا؟ ومن فی الارض جميعا، صرف ان دونوں کو نہیں، جو کچھ زمین کے اوپر ہیں، جو کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے، کوئی روک سکتا ہے؟ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہم، اور جو ان کے بیچ میں ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. نمبر 5، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے، زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ کے کسی کو دیتا نہیں، اور کسی کے ڈر سے کسی سے روکتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. فرق دیکھیں، اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے سب کچھ اللہ وحدہ الوجود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ اللہ نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ هو الغنی الحمید، جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہے، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے. سورۃ لقمان آیت نمبر 26. نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی کے نظاروں میں سے ایک نظارہ یہ بھی ہے کہ ساری کائنات اسی سے ہی مانگتی ہے، مصیبت کے وقت، خاص طور پر مصیبت کے وقت مشرک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. مشرک ابو جہل، ابو لہب، جب مصیبت آتی تھی نا، سمندر میں سفر کرتے تھے، سمندر میں طوفان آ جاتا، صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اے اللہ ہماری مدد فرما. جو خشکی پہ آتے پھر لات ہوبر بھی ان کے کام آ جاتے، کیونکہ وہ جانتے وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے. وہ اس غنی کو پکارتے تھے مصیبت کے وقت، اور اچھے حالات میں ان کے لیے سب برابر تھے. عجب بات ہے. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی اور غنا کے نظاروں میں سے، جیسے میں حدیث میں بھی بیان کیا، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، نقصان نہیں پہنچا سکتی، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی. سب اکٹھے مل کے اپنی مرادیں پوری کریں، کرنے کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے، اللہ خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا رب بے پرواہ ہے، اس کا فائدہ ہی دیکھیں ذرا. جو اپنے رب کو اس عظیم وصف کے ساتھ جانتے کہ اللہ غنی ہے، تو پھر اس کو اپنے اوقات بھی اور اپنی حیثیت بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کون ہوں. جو اپنے رب کو غنی جانتا ہے، وہ اپنے آپ کو فقیر جانتا ہے. جو اپنے رب کو قادر جانتا ہے، وہ اپنے آپ کو عاجز جانتا ہے. جو اپنے رب کو عزیز عزت والا جانتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل جانتا ہے. اور جو اپنے رب کو حکمت والا جانتا ہے، علم والا جانتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو جاہل جانتا ہے. اور جب یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ باقی رہتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے گر جائے اور اپنی فقیری اور محتاجی کا اعتراف کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، معافی کرے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے. جو اس طریقے سے اپنے رب کے قریب جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی خوشی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اسے کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا نام الغنی تھا. الواسع، الواسع کا ترجمہ ہے کوشادہ. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بیان فرمایا ہے. اس نام کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، سورہ بقرہ نمبر 247. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے دے. کیوں؟ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشادگی والا ہے، واسع ہے اور علیم بھی ہے، جانتے بھی ہے کہ کسے دینی ہے یہ ملک، کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، سورۃ البقرہ 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں بھی اپنے چہرے، اپنا رخ کرو، اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہیں پاؤ گے. ان اللہ واسع العلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ واسع ہے، کشادگی والا ہے، علیم ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ واسع ہے، کشادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے متعلقات واسع ہیں. اللہ تعالیٰ واسع اپنی صفات کے اعتبار سے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کر نہیں سکتا، جیسا کہ حمد و ثنا کا حق ہے. حمد و ثنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں کیسی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے. نمبر دو، واسع ہے اللہ تعالیٰ، واسع العظمت والسلطان والملک، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ سلطان ملک وسیع ہے، واسع الملک ہے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واسع ہے فضل اور احسان کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے واسع ہے، اپنے عظمت اور ملک کے اعتبار سے واسع ہے، اور اپنے احسان اور کرم کے اعتبار سے بھی واسع ہے، کوشادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع ربک شیء علما افلا تتذکرون، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ انعام نمبر 180. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہی واسع ہیں، کوشادہ ہیں، علیم ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، اتنے وسیع ہے کہ 100 قتل کرنے والا انسان، 100 لوگوں کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں مغفرت کر دی جب اس نے توبہ کی، وسیع مغفرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی وسعت جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو شامل ہے، یہ دین آسانی کا دین ہے، دین اسلام وسیع دین ہے، کشادہ دین ہے، اس میں تنگی نہیں ہے. دین اسلام میں کوئی تنگی ہے؟ کشادہ دین ہے، آسان دین ہے. نمازیں 5 ہیں، 50 میں تنگی تھی، اگر فرض ہوتی تو حال دیکھا ہمارا کیا ہوتا ہے. 5 بھاری ہیں، 50 کیا کرتے ہم لوگ پتہ نہیں کیا. وہ پڑھنا واجب ہوتی، یاد رکھیں 5 پڑھنا فرض ہے ہمارے اوپر، ہمیں تنگی محسوس ہوتی اگر 50 ہوتی ہم کیا کرتے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے، 50 کو یاد کر کے ہم 5 پڑھیں. یاد رکھیں اجر 50 والا ہی ہے، 1 کے 10 ہیں. کوئی کریم، کوئی پوری کائنات میں ایسا کریم نہیں ملے گا آپ کو کہ نماز پڑھتے ہیں سکون ہمارے دل کو ملتا ہے اور 10 نمازوں کا ثواب. تو دین اسلام کشادگی کا دین ہے، کیونکہ اس دین کا رب وسیع ہے، واسع ہے، یہ دین وسیع ہے. نمازیں 5 فرض ہیں 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ لگتا ہے تقریباً، 23 گھنٹے تمہارے ہیں، 1 گھنٹہ نماز کا ہے، کشادگی ہے کہ نہیں؟ روزے دیکھیں 12 مہینے میں سے 1 مہینہ فرض ہے، 11 مہینے تمہارے کشادہ ہے، 1 مہینہ تو ہے. ہمیں 1 مہینے بھی تنگی ہوتی ہے، ابھی گرمی آ رہی ہے، دن بھی لمبے ہوتے جا رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، دن کب چھوٹے ہوں گے؟ تو ٹائم مغرب بڑھتے ہی جا رہا ہے، 7, 7:05 ہو رہے ہیں، 7:10 ہو رہے ہیں. فکر نہ کرے، 7:15-20 تک بھی پہنچے گا رمضان میں. ہاں یہ وقت آنے والا ہے، لیکن اس میں بھی آسانی ہے، واللہ ہے، تنگی نہیں ہے. ان سے پوچھیں جن کے دن 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے ہوتے ہیں، 18 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. آپ لندن میں 18 گھنٹے ہوتے ہیں، UK میں، بعض ایسے ملکوں میں جہاں پہ 20 گھنٹے ہوتے ہیں، ان پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے. پتہ ہے آپ کو؟ معافی نہیں، روزہ رکھیں گے وہ. ہاں جب پیاس سے تڑپ اٹھیں گے، پانی پیئیں گے، پھر بعد میں قضا کریں گے سردیوں میں. روزہ فرض ہے ان پہ، یعنی کہ 20 گھنٹے کا دن ہے، ہم روزے نہیں رکھتے، نہیں. اس لیے پریشان نہ ہونا، اگر 14 گھنٹے کا دن ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو 18 گھنٹے روزہ رکھتے، 20 گھنٹے والے بھی ہیں. بہرحال تو پورے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ فرض ہے، باقی 11 مہینہ کوشادگی ہے کہ نہیں. زکات فرض ہے، فقیر پر بھی فرض ہے، نہیں، فقیر تو لینے والا ہے نا، غنی پر فرض ہے. ہر مال میں فرض ہے؟ نہیں، جب وہ ایک خاص مقدار تک پہنچ، نصاب تک پہنچتا ہے. کشادگی ہے کہ نہیں؟ حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، زندگی ساری میں 1 مرتبہ بس، وہ بھی کس کے لیے؟ جو مستطیع ہے، لمن استطاع الیہ سبیلا. کشادگی ہے کہ نہیں؟ اگر مسافر ہو، فرض نماز 4 والی 2 ہو جاتی ہے، اور کشادگی. مسافر ہے، روزہ فرض رکھنا ہے رمضان کا، قضا کر لے بعد میں، ارے کشادگی پر کشادگی ہے، آسانی پر آسانی ہے، ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی، عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. ارے پانچ کیا، ہم تو دس بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، آپس کی بات، دس پڑھنا مشکل ہے؟ نہیں، پڑھ تو سکتے ہیں نا، یعنی ہمارے فزیکل، ہمارے جسامت ہماری اور ہماری توانائی جو ہے وہ دس نمازیں پڑھ نہیں سکتی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرض کیے؟ پانچ، ہماری وسعت سے بھی کم، تاکہ کوئی شخص قائم دن یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ نمازیں تو پانچ تھی لیکن میرا جسم برداشت نہیں کر سکتا تھا. کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ بلکہ شرم تو تب آئے گی جب پانچ نمازوں میں بھی خلل کر کے جائیں گے، چار پڑھی، سر اٹھا سکیں گے؟ کوئی بات کر سکیں گے؟ پانچ ہی کیوں نہیں پڑھی؟ کیا جواب ہوگا؟ پچاس میں سے پانچ کر دی تھی وہ بھی نہیں پڑھ کے آئے، اور پانچ کا پچاس کا ثواب دیا تھا تمہیں وہ بھی نہیں، وہ بھی چھوڑ کے. اس لیے یاد رکھے علماء فرماتے ہیں جس نے نماز کو ضائع کیا وہ کوئی اور فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جس نے نماز کی حفاظت کی ہے وہ پھر کسی اور فرض کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. تو نمازی بے نمازی والدین کا نافرمان ہوتا ہے، بے نمازی جھوٹ بولتا ہے، بے نمازی ہیرا پھیری کرتا ہے، بے نمازی گنتے جاؤ، کیوں؟ زکات کی پرواہ بھی نہیں کرتا، حج کی پرواہ بھی نہیں کرتا. اگر بے نمازی حج کرتا ہے تو اپنے اندر دیکھ لے ذرا، جہاں کے لیے حج کیوں کر رہا ہے، وہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. دیکھیں کتنی مشکل بات ہے کہ لاکھ روپے دے، لمبا سفر بھی کرے، اور یہاں پر گرمی میں، بھوک اور پیاس میں، رش میں اور بڑی پریشانی میں حج کر کے جائے، گھر کے قریب مسجد ہے، نماز نہیں پڑھتا. خلل ہے کہ نہیں کہیں پہ؟ کیا خیال ہے، خلل کہ نہیں؟ آسان یہ ہے کہ آسان وہ ہے؟ ظاہر اس حج کے پیچھے کوئی ہے، کوئی راز ضرور ہے، وہ کچھ دکھانا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے. یاد رکھ جس نے نماز کو ضائع کیا ہے وہ کسی اور فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جس نے نماز کی حفاظت کی ہے پھر وہ کسی اور فرض کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. آخر میں ایک یہ بات بھی سن لے وصیت کے تعلق سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کشادہ ہے، واسع ہے، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، کیونکہ وہ غنی ہے اور واسع ہے، کشادہ ہے، اور جب وہ تنگی کرتا ہے تو پھر اپنے پیاروں کو بھی پکڑتا ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. کون یونس علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ہے. ایک غلطی ہوئی ان سے، وہ غلطی بھی جان بوجھ کے نہیں ہوئی، جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انکار کیا، ہم نہیں مانتے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ نہیں مانے. ان کو یہ گمان ہوا کہ ٹھیک ہے جب یہ نہیں مانتے، اللہ کا پیغام ہی پہنچانے، کسی اور قوم کی طرف جا کے پہنچاتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالی حکم کا انتظار نہیں کیا، بس اس قوم سے نکلے، اپنے قوم سے سمندر میں سوار ہوئے، راستے میں دوسری قوم کی طرف جا رہے تھے، اپنے کام سے نہیں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جا رہے تھے. اللہ کو پسند نہیں آیا، صبر کیوں نہیں کیا؟ فساہم فکان من المدحضین، قرآن دازی ہوئی، تین مرتبہ قرآن دازی انہیں پر نکلی. اب پانی میں، سمندر میں چھلانگ لگانی اور گرنا ہے، یعنی موت ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا میرا مہمان آ رہا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے. اللہ کا پیارا نبی جو ہی پانی میں گرتے ہیں مچھلی منہ کھولتی ہے پیٹ کے اندر. مچھلی کو حکم دیکھیں، کوئی ہڈی والی چیز نہیں کھانی، یہ ہڈی میرے اس پیارے کو لگ نہ جائے. اب یہ گونگی بیچاری، اللہ کے مسکین مخلوق مچھلی، اب پیٹ بھی اللہ کا نبی ہضم بھی نہیں کرنا اسے، خبردار. کھانے کے لیے باہر سے بھی کچھ نہیں کھانا، جو اندر کھانا ہے یہ بھی کھانا نہیں ہے. مچھلی کے پیٹ پہ اندر قید، لیکن اس تنگی میں بھی کوشادگی. کیا کوشادگی تھی؟ اللہ تعالی نے یہ باتیں انہیں سمجھائی اس تنگی میں. کیا انہوں نے فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ورد کرتے رہے، اللہ تعالی مجھے احساس ہوا، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، ظلم تو میں نے کیا اپنے نفس پہ. ذرا انداز بیان پہ غور کیا ہے؟ کچھ مانگا ہے براہ راست؟ کچھ مانگا ہے نہیں. ادب دیکھیں، غلطی تو کر بیٹھا میں، لیکن وہ غلطی بھی تو اللہ کے لیے تھی نا، اپنے لیے تھی. کس کے لیے تھی؟ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جا تو تیرے لے رہا تھا میں، توحید کے پیغام لے کے جا رہا تھا میں، اتنی بڑی سزا مجھے دے دی؟ نہیں. ان کی ساری دیکھیں، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سے کوئی معبود برحق نہیں، تو سچا معبود ہے، سبحانک تو پاک ہے. ان کنت من الظالمین، مجھے اقرار ہے میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ کا نبی کہتا ہے میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا. اس تنگی میں بھی کوشادگی ہے، اور اللہ تعالی کی کوشادگی میں بھی تنگی ہے. تنگی میں کوشادگی اور کوشادگی میں تنگی، کون حل کرے گا؟ دیکھیں، مومن کے لیے تنگی میں بھی کوشادگی ہے، اور کافر کے لیے کوشادگی میں بھی تنگی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. مومن کے لیے دنیا جو ہے کیا ہے؟ جیل ہے. اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے دنیا میں تنگی ہے، مومن صبر کرتا ہے، اللہ تعالی سے مانگتا رہتا ہے، ہر تکلیف ہر مصیبت میں اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے، محتاجی میں فقیری میں اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے. اور دنیا میں رہ کر ظاہراً تو تنگی محسوس ہوتی ہے نا دیکھنے والے کو، لیکن حقیقتاً اس کے دل میں جو سرور اور سکون ہوتا ہے، جو سینے کی کوشادگی وہ محسوس کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر بادشاہ بھی ان سے خریدنا چاہے، ان کو پتا چل جائے کہ یہ محسوس کیا کرتے ہیں، تو وہ اپنے بادشاہت بھی قربان کر دوں ان کے لیے. تو اس تنگی میں بھی کوشادگی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول ہے، فرماتے ہیں انا جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے. عجیب سی بات ہے، ایک شخص کو ان کی زندگی کے اکثر حصہ جیل میں گزرا ہے، کوڑے مارے گئے، قتل کی دھمکی دی گئی، جلاوطنی کی دھمکی دی گئی، درس و تدریس سے روکا گیا. فرماتے ہیں انا جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے. یہ بیچارے لوگ کیا کر سکتے؟ میرا مجھے درس سے روکتے ہیں اللہ کے گھروں میں، میں بازار میں دعوت تبلیغ کروں گا؟ مجھے جیل میں قید کرتے ہیں، میرے لیے خلوت اللہ تعالی کے لیے میں فارغ ہو جاؤں گا؟ مجھے جلا وطن کرتے ہیں، میرے سیر و سیاحت اللہ کے دین کی میں تبلیغ کرتا رہوں گا؟ مجھے قتل کرتے میرے لیے شہادت ہے. یہ بیچارے میرے بگاڑ کیا سکتے ہیں؟ انا جنتی فی صدری، تنگی میں بھی کوشادگی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ واسع ہے، وہ غنی ہے اور واسع بھی ہے. اور کافر کی کا حال دیکھ لیں آپ، کوشادگی تو ہے دنیا میں، سب کچھ ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اچھا موسم ان کے پاس ہے، خوبصورتی ان کے پاس ہے، کوشادگی تو ہے نا ان کے لیے، لیکن ان کے دل تنگ ہے، مسکین ہیں وہ لوگ. تو یاد رکھیں سب سے بڑی کوشادگی ہے اس کائنات میں جنت میں، اور سب سے بڑی تنگی ہے جہنم میں. یاد رکھیں جنت سے بڑھ کر کوئی اور کوشادگی نہیں، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی اور تنگی نہیں. تو کافر کی جو کوشادگی میں نظر آتی ہے، نہ تو دنیا میں سکون ہے، ان کے گھر جو ہیں وہ کھنڈر ہے کھنڈر. جتنی باہر سے خوبصورت لگتے ہیں اتنی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کی فیملی لائف دیکھیں آپ نے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ان کی. باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں. ایک باپ اپنی بیٹی، ایک شخص یہاں سے گیا وہاں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر پینگ گیسٹ کہ کسی گھر میں رہ کے پیسے دیتے رہیں گے، وہاں پہ رہیں گے ہم. تو دوسرے دن واپس آئے کالج سے، دیکھا تو لڑکی جو ہے اس کی بیٹی باہر کھڑی رو رہی ہے. ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہتے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. خیر تو کیوں نکالا ہے تجھے؟ کہتے تو اب تمہاری عمر اب پوری ہو چکی ہے، وہاں پہ خاص عمر ہے، پتہ نہیں 17-18 سال ہے، خاص عمر تمہاری ہو گئی. اب تم کرایہ دو گی، کسی کرایہ دو گی؟ اپنے باپ کو، اسی اپنے گھر میں کرایہ دو گی؟ رہنا ہے تو کرایہ دو، ورنہ دروازہ وہ سامنے دروازہ ہے. اس نے کہا میں کہاں سے لاؤں؟ کہیں سے بھی لاؤ، تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے. 18 سال کی بچی باہر نکلتی درندوں میں، اسے مفت پیسہ دیں گے وہ کیا؟ باپ نے گھر سے نکال دیا، بیٹی نے بوائے فرینڈ بنا لیے، گزارا کر رہی. اس کو طرح سے اس نے کہا یہ کیا عجیب سی بات ہے، تمہارا باپ اسے کرایہ مانگتا ہے؟ کہتے جی ہاں، اس کے باپ نے بھی اسے کرایہ مانگا، وہ اسے بھی مانگے گا، سیدھی سی بات ہے. باپ کی کوئی اور گرل فرینڈ ہے، ماں کا کوئی اور بوائے فرینڈ ہے، زندگی گزر رہی ہے، بس بسر ہو رہی ہے. ٹوٹے ہوئے گھران کھنڈر ہیں. ہمیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، حقیقتاً کچھ اور ہے. اور یہ جو کوشادگی نظر آتی ہے نا، جھوٹی کوشادگی، یہ ان کو مبارک ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے اگر یہ تنگی جو ہمیں نظر آتی ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے. یاد رکھیں بھوک تنگی نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو، پیاس تنگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے امتحان کے لیے، تاکہ جو سب سے بڑی کوشادگی نا اللہ تعالیٰ وہ دے جنت. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3-3 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. تنگی تھی؟ نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغن غذائیں اس دنیا سے کھا کے نہیں گئے. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دن لگاتار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم روٹی نہیں کھائی، 3 دن مسلسل نرم روٹی نہیں کھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اکثر اوقات ایک وقت روٹی ملتی، دوسرے وقت ملتی نہیں تھی. لیکن جنت کے سردار ہیں، اللہ کی قسم جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کرے. کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو یہ حال تھا، اور آخرت میں جنت کے سردار ہیں. اللہ اکبر. یہ وقت ٹل ہی جائے گا، روکھا سوکھا جیسا بھی ہے. آج بھوک ہے، پیاس ہے، تو کل اللہ تعالیٰ اس حالت کو تبدیل بھی کرے گا. آج ذلت کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، کل یہ تبدیل اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن ہمارے ذمہ ایک کام ہے، آج ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کیسے کریں، میرا رب مجھ پر راضی کیسے ہوگا، وہ کون سا راستہ ہے، اگر میں وہ راستہ اختیار کروں تو میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے گا. بس یہ ہمارے ذمہ کام ہے. مصیبت تو آتی رہے گی، دنیا کا یہ حال ہے، ہم نے مصیبتوں کا سامنا کیسے کرنا ہے. امتحان پر امتحان ہے، یاد رکھیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. موت بھی امتحان ہے، یہ زندگی ساری امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ تم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے، احسن عمل کرتے ہیں. احسن عمل کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے احسن عمل ہوتا کیا ہے. عجب سی بات ہے، امتحان ہم جانتے ہیں کہ امتحان ہے، زندگی کا سب سے بڑا امتحان، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیپر کی چیز کا، امتحان کی چیز کا ہے. احسن عمل ہوتا کیا ہے جس کو ہم اختیار کر کے اس امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس احسن عمل کے لیے علم ضروری ہے. علم نافع ہے، پھر عمل صالح ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں. اس لیے دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی نسألک علما نافعا وعملا صالحا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما. کیوں؟ کیونکہ عمل کی بنیاد علم ہے، اور علم بغیر علم حاصل کرنے کے نہیں آتا، یاد رکھیں. تو اپنا وقت سورہ سے نکالیں علم حاصل کرنے کے لیے. ہفتے میں ایک دن، دو دن، جتنے بھی آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں. اور سب سے جو بڑا کرم اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام آپس میں بیٹھ کے ان کی شرح کو سن لیں، اللہ تعالیٰ معرفت حاصل کر لیں کہ ہمارا رب کون ہے، کتنی عظیم ذات ہے وہ. اگر کچھ اور بھی نہیں تو ہمیں کم سے کم اپنی اوقات کا تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے. آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، کل مجھے بھی پتہ چلے گا کہ میرا رب کون ہے اور وہ کیسا ہے. اور جس کو پتہ چل گیا کہ اس کا رب کون اور کیسا ہے، اس کے دل میں، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اس کے دل میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء. جتنا علم بڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ معرفت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا جائے گا، اور یہ خشیت اور یہ سکون جو اللہ تعالیٰ اس دل میں بھرتا جائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ مکہ میں، مکہ میں جو آپ جاتے ہیں، آپ نے نماز با جماعت پڑھنی ہے. اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ مسافر ہیں، آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. مسافر پر سنت، جو سنت راتبہ ہے وہ نہ پڑھے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں سنت پڑھتا تو پھر نماز قصر کیوں کرتا؟ وہی پوری پڑھ لیتا. فرض ہم قصر کر رہے ہیں، پھر سنتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر میں نے قصر کرنی ہوتی، اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تو پھر نماز قصر نہ کرتا، چار فرض ہی پڑھ لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی قبول فرماؤ. لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں یا وضو کر لیں، وضو کی دو رکعت ہیں، مسجد کی جو تحیت ہے وہ پڑھ لیں. جو نماز مقید ہے سن رواتب کے علاوہ، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.